إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع منا مقالتي فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگو اور نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام تمام ادیان سے اعلی اور ارفع بنا کر نازل کیا ہے، اور اس دین کی اساس اور بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. یہ دین کے دو بنیادی ماخذ ہیں، قرآن حکیم کی حجیت اور اس کی حفاظت. اس کے متعلق تو کوئی بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا اختلاف نہیں رکھتا، البتہ جو اسلام کا دوسرا ماخذ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، بعض اسلام کا نام لینے والے لوگ اس کے بارے میں چیم گوئیاں کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر آج تک تمام ائمہ محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک شرعی دلائل کے اعتبار سے جیسے قرآن حجت اور دلیل مانا جاتا ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو بھی حجت اور دلیل مانا گیا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے چونکہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے تو اس نے قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور اس کے لیے حدیث اور سنت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہی اسباب پیدا فرمائے جو اسباب قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے، اور وہ اسباب معروف ترین دو ہیں. پہلا سبب حفظ کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سینوں میں محفوظ کروایا، قرآن کی حفاظت کے لیے حافظین قرآن پیدا کیے، اسی طرح حدیث رسول کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حافظین حدیث پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کو سنا، یاد کیا اور یاد کر کے اس کو آگے بھی پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا، بڑی بڑی باتیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ ضبط رکھتے تھے. وہ لوگ قوت حفظ میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئے، اور اپنے نسب نامے، دیگر لوگوں کے نسب نامے، حالانکہ جن کو یاد کرنا وہ کوئی ثواب بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی یاد رکھتے تھے. تو حدیث تو وہ ثواب سمجھ کر یاد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوت حفظ عطا کیا تھا اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جعفر بن عمر الزمری ان سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ عبید اللہ بن عدی بن الخیار کے ساتھ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملنے کے لیے گیا، اور میں نے انہیں کہا کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ حضرت واشی فرمانے لگے مجھے اتنی بات یاد ہے کہ عدی بن خیار کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور میں جب ان کے ہاں گیا تو وہ بیٹا کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا تھا، تو میں نے اس کو اٹھایا، سارے کا سارا وجود اس کا کپڑے کے اندر چھپا ہوا تھا، صرف اس کے پاؤں ننگے تھے، اور وہ پاؤں جو میں نے دیکھے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ پاؤں بالکل اسی طرح کے جیسے تیرے ہیں. یعنی پاؤں کی شناخت بھی بچپن سے دیکھی، اور وہ بڑا ہو کر جب ان سے ملنے آیا ہے تو کہا یہ وہی پاؤں ہیں جو بچپن میں بچے کی صورت میں تھا، تو کپڑے میں سارا وجود لپٹا ہوا تھا، صرف پاؤں ننگے تھے، اور اسے پہچان کے وہ بڑی عمر کے بچے کو پہچان لیا کہ اللہ نے حافظہ دیا ہوا تھا کہ پاؤں کی لکیریں بھی یاد ہیں. کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں سے کام لینا تھا، دین کی حفاظت کروانی تھی، تو انہیں قوت حفظ بہت بڑا تھا. صحابہ کرام جو محدثین کی پہلی لسٹ میں آتے ہیں، جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حدیث اور سنت کو سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حفظ کیا اور یاد کیا. بڑے بڑے صحابہ کی مثالیں ہیں، میں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال عرض کرتا ہوں، کیونکہ صحابہ میں سب سے معروف محدث اور روایات کے جامع، سب سے زیادہ اس وقت جن سے حدیث مروی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب سے اسلام قبول کیا، خواہش اور تمنا یہی رہی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر آپ کی حدیث اور سنت کو یاد کروں، اور بھوک اور پیاس کی بھی قطن کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. دنیا کی لذتیں، عیش و عشرتیں پسے پشت ڈال کر، بھوکے اور پیاسے رہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو سیکھتے اور یاد کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ایسے لوگوں کو جو آپ کی باتوں کو یاد کرتے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو جائے اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، کہ اللہ کے رسول جس کے لیے دعا فرما دی. تو صحابہ نے رسول اللہ کی دعا لی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث 70 سے زائد صحابہ کرام نے بیان کی ہے اور اس پر مستقل ایک کتاب ہے جس کا نام ہی اسی حدیث کے نام پر ہے، نظر اللہ عمران، نظر اللہ عمران سمع منا مقالتی. اللہ تعالی ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری بات کو، حدیث اور سنت کو سنا، فحافظہا سن کر اس کو یاد کر لیا، ثم اداها کما سمعها یاد کر کے، محفوظ کر کے، جیسے سنا ویسے ہی آگے پہنچا دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین کو، حدیث یاد کرنے والوں کو، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو دعا دی، اللہ ان کو تر و تازہ رکھے. تو صحابہ کرام بڑے شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی. ایک دفعہ شکایت کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بات سنتا ہوں بھول جاتی ہے، بسا اوقات کو چیزیں یاد نہیں رہتی. نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک پھیلا کر دعا کی اور پھر فرمایا، ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھولی. بعض لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ جو ہیں یہ تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کا امتحان لیا جائے، اور لوگوں نے امتحان لیا. اور کس طرح امتحان ہوا؟ عبد الملک بن مروان، اس نے اپنے دور حکومت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لیا، بلایا انہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں، اور ایک کاتب کو، لکھنے والے کو تیار کیا ان اس نے کہ تم پردے کے پیچھے بیٹھ جانا اور ابو ہریرہ جو بات بیان کریں اس کو لکھتے جانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلایا گیا، انہوں نے حدیث بیان کی. اب سننے والا ایک کاتب پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، وہ حدیثیں لکھ رہا ہے، جو بیان کرتے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر رہا ہے۔ پھر تقریباً سال کا عرصہ یا کچھ وقت گزرا، عبد الملک نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بلایا، کہا وہ جو پچھلے سال آپ نے حدیثیں بیان کی تھیں وہ کہیں نوشتہ لکھی ہوئی تاریخ آگے پیچھے ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ وہ حدیثیں سنا دیں۔ پھر کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ بڑے دھیان سے سننا، کوئی غلطی تو نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی حدیث ان کو پچھلے سال سنائی تھی من و عن ساری حدیث دوبارہ سنا دی، اور ایک حرف کی ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمجید صحابہ میں اور دیگر ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ کے حالات میں لکھا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ حفاظت کروانی تھی دین کی، حافظہ ایسے بہت بڑا حافظہ دیا کہ جو بات سال پہلے بیان کر رہے ہیں، جو حدیثیں من و عن وہی حدیثیں دوبارہ جب سنا رہے ہیں تو ایک حرف کی بھی ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہو رہی۔ تو یہ حفاظت کا، محدثین کی خدمات کا ایک طریقہ ہے کہ حدیث سن کر اس کو یاد کرتے اور یاد رکھتے تھے۔ اسی طرح بعد والے ائمہ میں جتنے بڑے بڑے معروف محدثین ہیں، مثال کے طور پر امام مالک ہیں، شافی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ترمذی ہیں، جتنے امام محدثین گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قوت حفظ ان کو بہت بڑا عطا کیا تھا، اور لوگ امتحان لیتے تھے کہ کہیں یہ حدیث میں گڑبڑ تو نہیں کرتے، اور اللہ ان کو امتحان میں کامیاب کرتا تھا۔ ابھی نہیں، محدثین میں سے ایک محدث امام زہری ہیں رحمت اللہ علیہ، جن کا نام محمد ہے، محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، یہ وہ ہیں کہ جن کی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضبط کرنا ہے، جمع کرنا ہے۔ شام بن عبد الملک نے بھی ان کا بھی امتحان لیا، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا امتحان ہوا نا، امام زہری رحمت اللہ علیہ کا بھی امتحان لیا گیا۔ انہوں نے بھی 100 سے زیادہ کچھ حدیث لکھوائیں، اور پھر کچھ عرصہ بعد جب ان سے وہ روایات دوبارہ سنی گئی من و عن، انہوں نے بھی اسی طرح سنا دی۔ امام بخاری کے امتحان کا تو واقعہ مشہور ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے بڑے بڑے محدثین جمع ہوئے، اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ 10 محدثین نے 100 حدیثیں آپس میں تقسیم کر لی، کسی کی سند کسی کے ساتھ، کسی کی سند دوسری حدیث کے ساتھ، متن کہیں کا ہے، سند کہیں کا ہے، جوڑ کر آپس میں پروگرام بنایا کہ امام بخاری سے سنیں۔ اب امام بخاری تشریف لاتے ہیں، امتحان لینے والے سامنے بیٹھے ہیں، اب وہ حدیثیں سنانا شروع کرتے ہیں۔ 10 حدیثیں جو آپس میں تقسیم کی ہوئی تھیں، کوئی سند کہیں کی، متن کہیں کا، انہوں نے امام بخاری کے سامنے بیان کی۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ 100 حدیثیں سننے کے بعد، پہلے تو جس طرح انہوں نے غلط ملط سنائی تھی گڑبڑ کر کے، اس طرح ان کو ساری بیان کی، پھر ان کی غلطی نکالی کہ یہ حدیث جو اس آدمی نے بیان کی ہے، اس کی سند جو اس نے جوڑی ہے وہ اس کی نہیں ہے، وہ دوسری حدیث کی سند ہے، اس کا متن جو ہے وہ اس کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ساری پہلے جس طرح من و عن انہوں نے غلط بیان کی تھی اس طرح سنائی، پھر صحیح کر کے بتائیں کہ یہ حدیث تو اس طرح۔ ایک طریقہ حدیث کی حفاظت کا حفظ تھا، محدثین اپنے قوت حفظ میں ان کو ضبط رکھتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو یہ خدا داد صلاحیت بخشی کہ وہ قوت حفظ میں اتنے مضبوط نکلے کہ بڑی بڑی روایات جو وہ سن لیتے تھے پھر اس کو یاد رکھتے تھے. دوسرا سبب حفاظت حدیث کا جو اللہ پاک نے پیدا کیا وہ کتابت تھا. سن کر کسی چیز کو لکھ لینا. تو صحابہ کرام میں بھی بہت زیادہ کاتبین حدیث موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر لکھا کرتے تھے, لکھ کر محفوظ فرماتے تھے. جس طرح امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حدیث نقل کی ہے, اور جامع و بیان العلم میں ابن عبد البر اور حاکم نے اپنی المستدرک الصحیحین میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی بہت بڑے محدث صحابی تھے, عبداللہ بن عمر بن العاص نبی علیہ السلام کی باتیں سن کر لکھا کرتے تھے. قریشیوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سن کے لکھتے ہو, آپ تو بشر ہیں انسان ہیں, یہ تکلم فی الرضا والغضب, آپ رضا مندی میں بھی گفتگو کرتے ہیں, غصے اور ناراضگی کے عالم میں بھی گفتگو کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غصے میں بیان کرتے ہیں تم وہ بھی لکھتے ہو, اور جو آپ خوشی کے عالم میں بیان کرتے ہیں تم وہ بھی لکھتے ہو. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی, آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ قریشیوں نے مجھے اس بات سے روکا ہے کہ میں حدیث کو لکھا کروں, کیونکہ آپ کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں کبھی ناراضگی میں, کیا میں ہر دو صورتوں میں آپ کی بات کو لکھا کروں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا, اکتب یا عبداللہ, اپنی زبان کی طرح اشارہ کر کہتے ہیں, فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. فرمایا اے عبداللہ بن عمر, تو لکھا کر, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا امر فرمایا, اور کئی صحابہ کرام آپ کی باتوں کو سن کر لکھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی باتیں احادیث مصحیفہ صادقہ کے نام سے معروف ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے جو حدیث سنی وہ جس طرح سن کر انہوں نے یاد کی ہوئی تھی, وہ خود حدیث کو اپنے تلامذہ میں املا کرواتے تھے, لکھایا کرتے تھے. اور اس کی آج ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لکھوائی ہوئی دو کتابیں مارکیٹ میں ہمیں ملتی ہیں. ایک کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ. یہ حمام بن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے لائق ترین شاگرد ہیں, جنہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث جو ہے نا لکھوائی تھی. اور یہ صحیفہ مترجم بھی موجود ہے, اور عربی زبان میں بھی تخریج کے ساتھ کئی لوگوں نے اس کو شائع کیا, جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی خدمت صحابہ کرام نے جیسے سن کر یاد کر کے کی, اسی طرح لکھ کر بھی کی, اور یہ لکھی ہوئی کتاب موجود ہے. اور دوسرا جز سہیل بن ابی صالح از ابی ہے از ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایات لکھی تھی وہ کتاب بھی آج مطبوعہ ملتی ہے, دراسات فی الحدیث النبوی ایک کتاب ہے, اس کے اندر وہ پورا جز اور صحیفہ موجود ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو صالح کو لکھوایا تھا, اور ان سے ان کے بیٹے سہیل نے نقل کیا. تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی باتوں کو سن کر جیسے یاد کرتے تھے، اس طرح دوسرا طریقہ ان میں حدیث لکھ کر اس کو محفوظ کرنے کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوائی کا کام بھی کبار محدثین رحمت اللہ علیہ مجمعین سے لے کر چھوٹے چھوٹے حدیث کے طالب علموں سے لیا، اور محدثین نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو مختلف انداز میں قلم بند کیا. بعض وہ محدثین ہیں جنہوں نے تو اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہم جو بات بھی اپنی کتاب میں لکھیں اس کا سلسلہ سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل صحیح پہنچتا ہو، کسی کمزور واسطے سے کوئی روایت اس میں نہ آئے. اس لیے کہ روایت کی، حدیث کی صحت کے لیے ان وسائط کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے سے وہ روایت محدثین تک پہنچی ہے. اس لیے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء وما شاء. یہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو آدمی جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا. جو لوگ اپنی طرف سے بات بنا کر بغیر کسی سند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگاتے تھے، محدثین ان کو یہ بات کہتے کہ تم اپنی بات کی ذرا دلیل اور سند پیش کرو کہ یہ کس واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، تاکہ اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے کیا واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات صحیح پہنچتی ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور محدث اور فقیہ امام گزرے، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سند ہے نا یہ ایک سیڑھی کا کام دیتی ہے. جس طرح کسی عمارت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ میں جو واسطے ہیں یہ ایک سیڑھی کا کام دیتی ہے. اور اگر یہ درمیان میں واسطہ اور سند نہ ہو تو وہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں بنتی. اسی طرح ایک امام کا قول یہ ہے کہ الاسناد خصیصۃ من خصائص ہذہ الامہ، یہ جو سند کا سلسلہ ہے نا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. سابقہ جتنے نبی اور رسول گزرے ان کی امتوں نے اپنے نبیوں کی حدیث اور سنن کو ضبط کرنے کا اور یہ سند کے ساتھ بیان کرنے کا کسی نے بھی اہتمام نہیں کیا. یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، علماء محدثین کی یہ قابل تعریف خدمت ہے کہ انہوں نے جو بات بھی بیان کی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے ساتھ پہنچایا. تو کئی محدثین ایسے تھے جنہوں نے اہتمام کیا اس بات کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب کر کے نقل کر رہے ہیں اس کے وسائط، ذرائع اور اسانید بالکل صحیح ہوں اور صحیح روایات کو اپنی کتابوں میں جمع کریں. جن میں سے امام بخاری تو معروف ہے، امام مسلم، اسی طرح امام ابن خزیمہ ابن حبان نے بھی، امام حاکم نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے کہ اپنی کتابوں میں وہ روایت لائیں جو کم از ان کے نزدیک صحیح واسطے کے ساتھ پہنچتی، اور امت کو یہ بھی بتایا کہ جو روایت بلا واسطہ ہو بغیر سند کے ہو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت تھی، کیونکہ ایسے لوگ اس وقت بھی تھے آج بھی موجود ہیں جو اپنے باطل نظریات کے پرچار کے لیے بغیر کسی سند کے، جن کی بالکل ضعیف تو کجا سند ہی نہیں ہوتی، اس کو عقیدے کی بھی بنیاد بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، اب بعض لوگوں نے اپنے ایک عقیدے کی جو ہے نا وہ تشہیر کے لیے روایت بنائی ہوئی کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات بتائیں کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، کہ اے جابر اللہ نے ساری دنیا سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے روایت لائے، کہتے ہیں یہ حدیث ہے امام عبد الرزاق نے بیان کی۔ بھئی عبد الرزاق نے کہاں بیان کی ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں، کہ عبد الرزاق کے نام سے منسوب کر کے بیان تو کی جا رہی ہے، لیکن اب وہ امام عبد الرزاق کی کس کتاب میں ہے، اس کا سلسلہ سند کیا ہے، آج تلک کسی کو نہیں پتا۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب المصنف پہلی دفعہ جب چھپی تو 11 زخیم جلدوں میں تباہ ہوئی، ان کی تفسیر 3 جلدوں میں تباہ ہوئی، نہ ان کی تفسیر میں روایت موجود، نہ ان کی بیان کردہ حدیث کی کتاب میں موجود۔ تو جو لوگ روایات کو بغیر کسی سند کے اپنے نظریات کے پرچار کے لیے بیان کرتے تھے، محدثین نے ایک خدمت یہ بھی سر انجام دی کہ دنیا والوں کو بتایا کہ بات صحیح وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح واسطے کے ساتھ پہنچتی ہو۔ جس کا واسطہ ہی نہ ہو یا واسطہ موجود ہو اور بیان کرنے والے لوگ اس قابل نہ ہوں کہ ان کی روایت کو لیا جائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت نے کہا جائے۔ تو ایک خدمت محدثین نے یہ سر انجام دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح اسانید کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی، اور ان تمام کتابوں میں جس کو سب سے زیادہ آج اہمیت حاصل ہو گئی وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح البخاری ہے۔ اور اگر آپ آج اس کے مقابل دوسرے فریق کو دیکھیں جو حدیث کا کسی نہ کسی رنگ میں انکار کرتے ہیں، سب سے زیادہ پروپیگنڈا یا ان کو تکلیف جس حدیث کی کتاب سے ہوتی ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ بہت سارے لوگ کجا خاص یا عوام، بڑے بڑے ان کے علماء شمار ہونے والے یا چھوٹے طبقے کے خطیب حضرات، انہیں تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ امام بخاری کی صحیح ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر عقائد اور اعمال ہر طرح کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید سے ثابت ذکر کر کے صحیح بخاری میں جن کے عقائد غلط تھے بڑے بلیغ انداز میں ان پر بھی نقد کیا، اور جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ تھے بڑی حکمت کے ساتھ ان کی بھی تردید فرمائی۔ اور ایک طرف انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ صورتحال بھی موجود ہے کہ جو منکرین ہیں اللہ پاک ان کی زبان سے بھی بسا اوقات امام بخاری کی اس صحیح کی تعریف کروا لیتا۔ یہ امام بخاری کی یہ جو کتاب ہے یہ ان کے اخلاص نیت اور اللہ کے لیے یہ جو کام کیا انہوں نے اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ نام ماننے والے لوگ بھی صحیح بخاری کا نام لینے پر مجبور ضرور ہیں۔ اور اس نے دیر تک کوئی مولوی شمار ہی نہیں ہوتا جب تو وہ صحیح بخاری کی سند نہیں لے لیتا۔ امام بخاری نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح معنوں میں ضبط کیا اور بڑے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ان کو صحیح واسطوں کے ساتھ پہنچی تھی صحت کا اہتمام کر کے اپنی اس کتاب کے اندر ان کو درج کیا۔ تاکہ جو لوگ صحیح بخاری سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کے بعد اکابرین نے تو مدہ میں آ کر ایسی ایسی باتیں کہہ دی جو ہم لوگ تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان کے نزدیک جو ہے نا وہ پھر اس مقام پر بخاری پہنچ جاتی ہے کہ انہیں حق نہیں رہتا صحیح بخاری پر جرا کرے۔ مثال کے طور پر مولوی انور شاہ کشمیری میں لکھا ہے اور بریلیوں میں سے مولوی غلام رسول سعیدی نے تذکرۃ المحدثین میں بھی بیان کیا، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بندوں کو صحیح بخاری عالم بیداری میں پڑھائی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے جاگتے ہوئے 8 بندوں کو صحیح بخاری پوری پڑھائی ہے اور ان میں ایک انبی بھی تھا۔ اسی طرح ایک آدمی نے یہ لکھا اور محدثین بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حماد بن زید حرم میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابو زید کب تک تم جو ہو امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا میری کتاب وہ ہے جو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جو ہے نا جمع کی، تو یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا محدثین کی ان خدمات سے پریشان ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں وہ آئمہ دین کی یہ جو مرتب کردہ کتب ہیں ان کو مانے۔ تو امام بخاری آج ان تمام کتابوں سے ان کی کتاب فوقیت لے گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے نزدیک صحیح ترین واسطے تھے ان کے ذریعے اس کتاب کو مرتب کیا۔ بلکہ اس سے بڑی خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شاگرد کتاب لکھے اور اپنے جلیل القدر استادوں پر اس کو پیش کرے اور اس کے استاد اس کی تائید کریں کہ تم نے جو کتاب مرتب کی ہے بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو اپنے اساتذہ میں سے احمد ابن حنبل، علی بن مدینی اور اسحاق بن راہویہ جیسے جلیل القدر جو امام اور محدثین تھے اور امام بخاری کے استاد تھے، ان پر جب انہوں نے اپنی کتاب کو پیش کیا تو ان ائمہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید و تصویب کی۔ تو میرے بھائیو، ایک دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کا جو صحابہ کرام سے لے کر آج تلک محدثین نے سر انجام دیا ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث کو لکھ کر اس کو آگے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں موجود تھیں۔ امام بخاری سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں، مثال کے طور پر امام عبدالرزاق نے کتاب لکھی المصنف، ابن ابی شیبہ کی المصنف، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتاب الزہد، کتاب الجہاد، امام احمد ابن حنبل کی مسند، امام شافعی کی کتاب العم اور مسند، امام مالک رحمہ اللہ کی موطا۔ تو محدثین نے امام بخاری سے پہلے بھی کام کیا تھا اور کتابیں جمع کی، پھر امام بخاری نے سامنے رکھ کر سب سے زیادہ جو صحیح سمجھی ان کو لکھا، اور پھر امام بخاری کے بعد بھی آج تلک حدیث کی خدمت کا سلسلہ اس طرح جاری ہے اور ساری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو مرتب کیا گیا اس میں صحت کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی شروحات اور ان کی توضیحات پر بھی محدثین نے مستقل کام کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ محدثین نے یہ جو ایک خدمت سر انجام دی ہے نا، کہ کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہونے پائے جو رسول اللہ سے ثابت نہیں، اس پر جو محدثین کی خدمات ہیں یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ تاریخی کارنامہ، کہ انہوں نے وہ تمام روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منسوب کر کے بیان ہوئی لیکن آپ کی ہیں نہیں وہ باتیں، ان کو سب کو جدا کر کے الگ کر دی۔ بعض وہ روایات تھی جو بالکل جعلی مصنوعی لوگوں کی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی، اس پر محدثین نے موضوعات کے نام سے کتب مرتب کر دی اور موضوعات میں وہ روایتیں جمع کر دی جو لوگوں نے خود بنائی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات مرتب کی، ملا علی گاری نے الموضوعات لکھی، اسی طرح الفوائد المجموعہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب، علامہ طاہر پٹنی کی جو تذکرۃ الموضوعات، یعنی موضوعات کے نام سے جو بالکل جعلی اور من گھڑت روایتیں لوگوں نے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی، محدثین نے ایک خدمت یہ سر انجام دی کہ وہ ساری جعلی روایتوں کو اکٹھا کتابوں مرتب کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈرایا ہے کہ آپ کی طرف کوئی ایسی بات لگا دی جائے جو آپ نے نہیں کہی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. اب وہ روایتیں جو جعلی تھی رسول اللہ کی تھی رہی, محدثین نے موضوعات کے اندر ان کو بیان کیا. آج کئی نادان لوگ ایسے بھی ہیں وہ اپنے باطل نظریات کے پرچار کے لیے جب اور کہیں سے کوئی روایت نہیں ملتی تو وہ موضوعات سے بیان کر کے کہتے ہیں یہ تو موضوعات شریف میں لکھی ہوئی ہے. اب انہیں نہیں پتا کہ موضوعات کا مطلب کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی میں الحدیث نہیں ہوا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک جلسہ ہوا, تو یہ گجرات شہر کے ساتھ ایک بہت بڑا بریلویوں کا ادارہ ہے مراڑیاں میں, مفتی اشرف قادری ہے وہاں پر, وہ ہمارے گاؤں میں آیا. کسی نے اس کو چٹ بھیجی کہ یہ جو انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے. اس نے کہا جی انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بالکل حدیث میں موجود ہے اور ملا علی قاری نے موضوعات شریف میں اس کو درج کیا ہے. سوچنے کی بات ہے, عوام بیچاری کو کیا پتا ہے موضوعات کہتے کس کو ہیں. وہ شریف کا لفظ لگا کر اس کی اہمیت بڑھا رہے ہیں. اور آج یہ سلسلہ کئی جو ہے نا وہ چیزوں میں موجود ہے, جس کی عزت بنانی ہو خواہ اس کی بکت ایک جگہ کی نہ ہو شریف کا لفظ ساتھ لگا دیتے. لاہور شریف, ملتان شریف, دربار شریف, وہ شریف کا لفظ ساتھ لگا کر سمجھتے ہیں شاید اس کی کوئی بکت بن گئی. تو محدثین نے تو جعلی روایتیں اکٹھی کی, اب وہ کہتا ہے موضوعات شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ کے بندو بھائی موضوع کا معنی ہی گڑی ہوئی ہے, اپنی بنائی ہوئی ہے. تو محدثین نے تو یہ کام کیا بھائی جو لوگوں نے خود بنائی تھی اور نبی پاک کی حدیثیں نہیں تھیں ان کو موضوعات میں بیان کیا, اب تم وہ جعلی روایتیں لے کر عوام کو دھوکہ دیتے کہ موضوعات شریف میں لکھا ہوا. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت. اسی طرح روایت کے صحیح ہونے کے لیے محدثین نے اس بات کا بھی خیال کیا کہ اس آدمی کی روایت کو لیا جائے جس کو بات جو یاد کرتا ہے وہ بھولتی نہیں ہے, اس کا قوت حفظ صحیح کام کرتا ہے. جس آدمی کی حافظے میں کچھ خرابی واقع ہو گئی یا بات اس کو یاد نہیں رہتی, اس کے لیے محدثین نے الگ ضابطہ بنا دیا کہ یہ راوی اس کا قوت حفظ جو ہے کب تک صحیح کام کرتا رہا, کب بگڑا, اس نے حافظے کی خرابی سے پہلے بات بیان کیا یا بعد میں, اس سے سننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے کب بات سنی. وہ جتنے راویوں کو اختلاط ہوا تھا ان کے حافظے بگڑے تھے, محدثین نے ان پر الگ کتابیں مرتب کر دی کہ یہ راوی ہیں جن کو حافظے کی خرابی لاحق ہوئی تھی اور فلاں اس کی وجوہات یہ تھی, وجہ بھی ساتھ بیان کی کہ حافظہ خراب ہو کیوں گیا, اور پھر جن شاگردوں نے ان سے سنا ہے وہ حافظے کے خراب ہونے سے پہلے انہوں نے سماع کیا ہے یا بعد میں. اس پر اختلاط جو راویوں کو ہوا اس پر مستقل کتابیں, مثال کے طور پر نہایت الاغتباط یا دوسری کتاب ہے القواقب النیرات, اس میں صرف ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جن کا حافظہ بگڑ گیا تھا, اختلاط ہو گیا تھا اور اس کے اسباب جو تھے وہ بھی بیان کی. ایک مثال دیتا ہوں بس, عبداللہ ابن لہیہ, یہ ایک حدیث بیان کرنے راوی اور محدث کا نام ہے. ہوا یہ کہ اس کا بہت بڑا کتب خانہ تھا, اللہ تعالی کی طرف سے آفت آئی وہ کتب خانہ اس کا جل گیا. اب جب کتب خانہ جلا جتنی روایات وہ کتابیں اس کی تھیں ختم ہو گئیں, اب وہ کتب خانہ جلنے کی وجہ سے اس کو اتنا غم اور دکھ پہنچا کہ اس کے ذہن پر اثر ہو گیا اور کتنی چیزیں جو ہے نا وہ جو بیان کرتا تھا بھول گیا. اب محدثین نے پھر بتایا کہ اس سے کون کون سا راوی ہے جس نے حافظہ خراب ہونے سے پہلے سنا ہے اور کون کون سا راوی ہے جس نے بعد میں سنا ہے. مثلا عبداللہ بن لہیہ کے بارے میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا, یہ نہایت الاغتباط کے اندر بات موجود ہے, کہ جب چار بندے چاروں کا نام عبداللہ ہے وہ عبداللہ ابن لہیہ سے بیان کریں تو ان کی روایت جو ہے نا وہ حافظے کی خرابی سے پہلے کی ہوتی ہے. مثلا عبداللہ بن مبارک, عبداللہ بن مسلم القانوی, عبداللہ بن یزید المقری, یہ جو عبادلہ ہیں یہ جب اس سے بیان کریں تو اس کی ان کی روایت چونکہ انہوں نے حافظہ بگڑنے سے پہلے سنی ہوئی حدیثیں اس لیے ان کی روایت اس سے صحیح ہوتی, اور جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے سنا یا بعد میں, یا پتہ چل گیا ہے کہ حافظہ خراب ہونے کے بعد انہوں نے اس سے سماع کی اس کی روایت ہی لیتے, کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے حافظے کی خرابی کی وجہ سے کوئی اس کے اندر روایت کے اندر گڑبڑ ہوگی. اسی طرح وہ روایات جو راویوں سے سنتے اور اس میں تھوڑی بہت کوئی شک اور شبہ بھی بڑھ جاتا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے یا یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ تک نہ پہنچتی ہو, وہ پیچیدہ اور مخفی علل جو ہیں ان پر مستقل الگ کتابیں تصنیف کرتی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے بیان کر رہا ہے, دونوں راویوں کے حالات جب دیکھتے ہیں تو قابل اعتماد نکلتے ہیں, لیکن ان کی آپس میں ملاقات ہی ثابت نہیں ہوتی. زمانہ بھی ایک ہوتا ہے, ہوتے بھی قابل اعتماد ہیں, لیکن ریسرچ پر پتا چلتا ہے کہ یہ اس سے ملا ہی نہیں ہے, دونوں کے درمیان انقطاع ہے. تو محدثین نے اس بات کا بھی خیال کیا کہ ایک راوی جب دوسرے راوی سے روایت بیان کر رہا ہے تو کیا اس نے اس سے ملاقات کی ہے, اس سے حدیث سنی ہے, یہ اس سے جو ہے نا روایت نقل کرتا ہے تو کہاں کہاں جا کر اس نے اسے سماع کیا. تو اس کے اوپر جو چھوٹی موٹی راویوں کے اندر خامیاں اور علل اسباب جن کی وجہ سے روایت ثبوت تک نہیں پہنچتی تھی, ان کو علل کے نام پر کتابیں لکھ کر الگ جمع کرتی. مثال کے طور پر امام دار کتنی ہے, بہت بڑے محدث تھے, اور علل میں سب سے بڑی کتاب امام دار کتنی کی ہے جو انہوں نے ساری زبانیں لکھوائی ہے. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک کتاب جو سب سے بڑی علل میں, 11 جلدیں تو اس کی چھپ چکی ہیں, ابھی بقایا پتہ نہیں کتنی ہے, تو وہ کتاب ساری کی ساری امام دار کتنی نے زبانی لکھوائی کہ اس حدیث کو فلاں فلاں امام نے فلاں فلاں سے نقل کیا ہے, کون اس کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتا ہے, کون اس کو نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچاتا, اس میں کیا کیا خرابی ہے, وہ ساری کی ساری امام دار کتنی نے بالکل زبانی لکھوائی. اب ہمارے سے تو ایک دو حدیثیں یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو ابھی صرف چند صحابہ کی روایات انہوں نے چھپی ہیں 11 جلدوں میں, اور امید کی جاتی ہے کہ اگر وہ کتاب اسی طرح چھپتی رہی تو 30-40 جلدوں کے قریب پہنچ جائے گی. جو ساری علل زبانی لکھوائی, امام علی بن مدینی کی علل ہے, امام احمد بن حنبل کی معرفت الرجال اور علل پر کتابیں ہیں, بلکہ اب تو ان کا موسوعہ انسائیکلوپیڈیا چھپ گیا, امام احمد بن حنبل نے روایتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ اس میں یہ خرابی ہے, فلاں راوی میں یہ کمی ہے, تو علل کے نام سے وہ الگ کتابیں مرتب کرتے. پھر محدثین نے حدیث کی خدمت میں کچھ کتابوں کا بھی لحاظ کیا ہے, مختلف فنون پر کتابیں مرتب کی. مثلا بعض محدثین نے ایسی کتابیں جمع کی کہ جس میں ایک صحابی سے مروی جتنی روایتیں وہ ایک جگہ بیان کر دی, پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کا نام لیا اور اس سے جتنی حدیث آئیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ایسی کتابوں کا نام انہوں نے مسند رکھا, اور ان میں سب سے بڑا ذخیرہ مسانید میں سے امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آیا, اب ابو بکر صدیق سے جتنی حدیث ان کو پہنچی اس میں جمع کر, پھر حضرت عمر سے, پھر عثمان سے, پھر علی سے رضی اللہ عنہ, اس طرح صحابہ کا نام لے کر ان کی ترتیب کے ساتھ جو جس صحابی سے جتنی روایات ملی ان کو ایک جگہ جمع کر کے مسانید مرتب کر دی. اور اب جو مسانید ہیں, مسند امام احمد ابن حنبل ہے, مسند ابی عوانہ ہے, مسند حمیدی ہے, اور اس طرح مسند شافی ہے, تو مسانید پر بھی بہت ساری کتابیں. بعض کتابوں میں یوں خیال کیا کہ ایک استاد سے جتنی روایتیں سنی ہوئی تھی اس کو جمع کر دیا, اس کے بعد دوسرے استاد سے جتنی حدیثیں سنی وہ اکٹھی کر دی, وہ مشیخہ کے نام سے ان تمام کتابوں کو کہ یہ میرے فلاں مشائخ سے فلاں استاد سے میں نے یہ حدیث سنی ہے, اس اعتبار سے ان کو جمع کر دی. بعض نے حروف تہجی کے اعتبار سے اپنے جس استاد سے سنا تمام استادوں کی روایات کو حروف تہجی کے اعتبار سے اکٹھا کر دی. تو ہر لحاظ سے کوشش انہوں نے یہ کی کہ رسول اللہ کے حدیث کو ضبط کر کے جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے, اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں, آپ سے جو بیان کردہ حدیث ہیں, وہ ایک جگہ ضبط ہو جائیں, جمع ہو جائیں, اور پڑھنے والوں کو سہولت ہو جائے. اور ہر لحاظ سے الگ الگ طریقوں پر محدثین نے کتابیں اکٹھی کی. پھر یہ بھی کام کیا کہ جو حدیث رسول اللہ سے منقول ہیں ان کی شرح اور تفسیر اور آسان انداز میں سمجھانے کے لیے اس پر مستقل کام کی. ایک ایک حدیث کی کتاب کی سینکڑوں شروحات آج ملتی ہیں. مثلا بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد, ترمذی, یہ کتب سِتّہ عام جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, ایک ایک کتاب کی بیسیوں شروحات ملتی ہیں, تاکہ پڑھنے والے آدمی کو حدیث کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے. اسی طرح بعض حدیث ایسی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام میں بیان کی, بعد میں اسلام کا حکم آ گیا اور وہ پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ اللہ نے نیا حکم دے دیا ناسخ اور منسوخ. اس پر بھی محدثین نے الگ کتابیں مرتب کی جن کے اندر وہ تمام حدیث کو اکٹھا کیا جو پہلے تھی, بعد میں شریعت کا نیا حکم آیا اور پہلا حکم اٹھا دیا تھی. مثلا الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار امام حاضمی رحمہ اللہ کی, ابن شہین کی الناسخ والمنسوخ. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ روایتیں جو جن کے اندر نسخ واقع ہوا ہے سب کو اکٹھا کر دیا, اور بعض ایسی حدیثیں جو کئی صحابہ نے بیان کی جنہیں آج متاخرین محدثین کی اصطلاح میں متواتر کا نام دیا جاتا ہے. اب محدثین نے یہ بھی کیا کہ جو حدیثیں کئی ایک صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اور تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں ان سب کو اکٹھا ایک کتاب میں اکٹھا. تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ دوسری خدمت کی کہ ان کو لکھ کر ضبط کر کے دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا. اور اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہوگی, جس طرح آج کئی لوگ ظاہری تعارف دے کر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو اختلاف بہت پایا جاتا ہے. محدثین نے یہ کام بھی کیا ہے جو روایت ظاہراً ایک روایت دوسری روایت کے متضاد نظر آتی ہے, حقیقت میں تعارض نہیں ہے, وہ حل بھی انہوں نے کیا ہے. جس طرح قرآن حکیم کے اندر کئی ایسی آیات ہیں کہ ظاہر ایک آیت کا مفہوم کچھ اور لگ رہا ہے دوسری کا کچھ اور, حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا, وہ بندے کی سمجھ کا قصور ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ دونوں کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں آپس, حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو قرآن کی بعض آیات میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہے, اس پر مفسرین نے کام کیا, اور حدیث کے اندر ایسا سلسلہ ہے وہاں محدثین نے بہت کام کیا. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, کئی لوگ نا ظاہری تعارض دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں یہ تو آپس میں حدیثیں متضاد ہیں, ٹکاتی ہیں, اس لیے تو حجت ہی نہیں ہے. میرے بھائیو یہ بات انتہائی خطرناک ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے تو اپنے دور میں دعویٰ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث سے ٹکراتی ہے, متضاد ہے, وہ میرے سامنے ایسی کوئی مثال پیش کرے تو میں اس کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں کہیں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں. تو مثال دینے لگا تھا کہ بسا کا ظاہراً تعارض ہوتا ہے, حقیقت میں نہیں ہوتا. قرآن کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر ایک حدیث کی, پھر اس پر چند ایک چیزیں ذکر کرتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر بہت جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. مثلا پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے کہ انزل من السماء ماء, اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل میوہ جات اور انگوریاں اس نے پیدا کی. اب کتنی آیات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی آسمان سے اترتا, اور قرآن میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی بادلوں سے نکلتا ہے. وانزل اللہ من الموسرات, اور ہم نے یہ جو نچوڑنے والی ہیں بادلیاں ان سے پانی نازل کیا. اب بظاہر تو تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمان سے پانی اتارتا ہوں, اور دوسری طرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پانی تو بادلوں سے گرتا ہے, بادلوں سے اترتا ہے. تو مفسرین نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ ان کے اندر کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے. بسا اوقات سما کا آسمان کا جو لفظ ہے یہ بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر سما سے مراد بادل ہو تو پھر دونوں میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. یا پھر یہ تدبیق پیش کی کہ جو آسمان ہے نا پانی تو وہاں سے اترتا ہے, لیکن وہاں سے بڑے زور اور دباؤ کے ساتھ نیچے اترتا ہے, تو اگر اسی طرح پانی نیچے زمین پر گرتا تو زمین کے اندر گڑھے پیدا ہو جاتے اور زمین جو ہے یا پہنچایا جاتا نظام بگڑ جاتا. اللہ نے اس کو محفوظ طریقے سے پہنچانے کے لیے آسمان کے نیچے بادل رکھ دیے, اور یہ جس طرح چھاننی کا کام دیتے ہیں نا بادل یہ کام دے رہا ہے. تو بہرحال مفسرین نے جس طرح قرآن کی آیات کی تفسیر پیش کی کہ ایک آیت اگر دوسری آیت سے ظاہراً جو ہے وہ ہماری سمجھ کے مطابق ٹکراری ہوتی ہے, حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, تو اس کا مفہوم واضح کیا. محدثین نے حدیث کی خدمت میں یہ کام بھی کیا کہ اگر ایک روایت بظاہر دوسری روایت سے متضاد نظر آ رہی ہے تو انہوں نے اس کا حل پیش کیا کہ ان میں حقیقت میں کوئی تضاد نہیں. اور اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے امام شافعی کتاب اختلاف علی و عبداللہ اور اختلاف الحدیث, یہ کتاب العم جو ہے امام شافعی کو اس کے اندر مطبوع ہے اختلاف الحدیث. ابن قتیبہ دینوری کی تاویل و مشکل الحدیث, اور امام طحاوی کی شرح مشکل الاثار بھی اسی مفہوم کی کتاب ہے. کوشش انہوں نے یہ کی کہ بتایا جائے قوم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کی باتوں بظاہر کوئی تضاد اور ٹکراؤ جو نظر آتا حقیقت میں نہیں ہے. تو محدثین نے یہ کام بھی کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو حدیث ہوتی ہے نا, بہت ساری ایسی حدیثیں جو انسان کی عقل کے خلاف. محدثین نے اس پر بھی کام کیا اور بتایا کہ کوئی حدیث عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتی. جو سمجھدار کہ حدیث عقل کے خلاف ہے, اصل میں اس کی اپنی عقل کا نقصان ہوتا, اس کی عقل ناقص ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں سکتا بات کو, اور یہ فتویٰ جڑ دیتا ہے کہ حدیث تو عقل کے خلاف. اور اس پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی بہترین کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل, جس میں انہوں نے یہ بات بڑے بہترین انداز میں سمجھائی ہے کہ کبھی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتی. اگر کسی کی عقل میں بات نہیں آ رہی تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے, وہ یہ سمجھے کہ میرا فارم ناقص ہے. یہ تو نہیں ہے کہ حدیث عقل کے خلاف آتی. قرآن اور سنت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بالکل عین عقل سلیم کے مطابق ہوتی. پر یہاں مصیبت اور ہے, یہ بھی ہے نا کہ ہر کسی کی اپنی اپنی عقل ہے, اور ہر کوئی اپنی عقل کو ہی مختار کل سمجھا بیٹھا, اور وہ سمجھتا کہ بس جو میری عقل میں بات نہیں آئی نا وہ ہے ہی عقل کے خلاف. ایک آدمی نے ایک بات لکھی ہے تو ذرا خطرناک سی, لیکن اس نے یہ عقلیوں کو سمجھانے کے لیے بات درج کی. بات یہ سمجھائی کہ دین اصل میں اللہ تعالی نے ہمیں عقل دیا اس کو سمجھنے کے لیے. اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم پھر کوشش کریں اس کو سمجھنے کی. تو اپنی عقل کو معیار نہ بنائیں, معیار اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو بنائیں. اس نے لکھا کہ اگر کوئی عقلی اس بات پر غور کرے, ایک وقت تھا کہ آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں پورا کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک موجود تھا. تو یہ عقل کے خلاف تو نہیں ہے نا کہ بندہ پورے کا پورا اپنی ماں کے پیٹ میں موجود ہے. اب وہ کہتا ہے جب بڑا ہو گیا, بغاوت اس کے اندر آ گئی, اللہ رسول کا نافرمان بن گیا, الیاذ باللہ, وہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے جب میں پورا ماں کے وجود میں تھا تو پھر تو کوئی جو ہے نا عقل کے خلاف نہیں تھی, تو اب اگر میں نے ایک حصہ جسم کا جو ہے نا وہ استعمال کر لیا تو یہ کون سی عقل کے خلاف چلا گیا. تو ہر کسی آدمی کی اپنی عقل ہے, وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری عقلیں معیار نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں عقل دیا دین سمجھنے کے لیے. اگر ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہمیں مزید سوچنا چاہیے, اپنی عقل پر مزید زور دینا چاہیے کہ اگر یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے پھر اللہ کسی موقع پر سمجھا دے. تو اس کو بنیاد بنا کر قطعی یہ نہ کہے کہ یہ آیت یا حدیث یہ عقل کے خلاف چلی گئی. تو محدثین نے ایک کام یہ کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حدیث عقل کے خلاف جاتی ہے تو اس کا بھی علاج کیا اور ان کو سمجھایا کہ عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اور اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ کی یہ جو کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. بارکاف عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے اسباب پیدا کیے, حافظین قرآن پیدا کیے, قاری قرآن پیدا کیے, اسی طرح قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو لکھنے کے لیے مفسرین پیدا کیے, اسی طرح اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کو عام کرنے کے لیے اور دنیا کو سمجھانے کے لیے حدیث کے حافظ بھی پیدا کیے, محدثین بڑے بڑے پیدا کیے جنہوں نے حدیثیں سن کر اس کو یاد کیا, یاد رکھا, اور پھر حدیث لکھنے والے کاتبین حدیث بھی اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے حدیثوں کو لکھا, ضبط کیا, اور پوری کوشش کی کہ امانت اور دیانت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کی جائے جو آپ تک واقعی پہنچتی ہے. اور اگر جہاں کوئی کمی آتی ہے, خلل واقع ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات نہیں, اس پر بھی انہوں نے الگ کام کیا, علل پر, موضوعات پر الگ الگ کتابیں مرتب کر کے ہر لحاظ سے ہر کسی نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق نبی علیہ السلام کی حدیث کی خدمت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں حدیث سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے.